عنوان ناول خطرناک انگلیاں. یہ ناول تین حصوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک پتھر کا آدمی 4 کیسٹس پر, نمبر دو دوسرا پتھر 3 کیسٹس پر, اور نمبر تین خطرناک انگلیاں. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, جسے علی عدنان ریکارڈ کر رہے ہیں, جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں, اور جسے جناب ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے. کیسٹ نمبر ایک سائٹ اے, یہاں سے سماعت فرمائیے. آل عیسائی والا نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا کیونکہ کرنل مکرم پروفیسر شکور والے ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش پڑا ملا تھا اور پروفیسر شکور کا کہیں پتہ نہیں تھا. پولیس والے پہلے ہی سے پروفیسر شکور سے متعلق پوچھ گچھ کرتی پھر رہی تھی کہ کسی طرح اس کی رسائی دینار ہوٹل تک ہو گئی. بلیک زیرو کو جب اطلاع ملی تو اس نے بحیثیت ایکسٹرو ان لوگوں سے رپورٹ طلب کر لی جو دینار ہوٹل کی نگرانی کر رہے تھے. یہ ظفر الملک اور جیمسن تھے. یس سر, ظفر الملک بول رہا ہوں. پولیس کو کئی دنوں سے پروفیسر کی تلاش تھی. وہ دینار ہوٹل تک جا پہنچی, پروفیسر کئی دنوں سے غائب تھا. کنجی کاؤنٹر کلرک کے پاس تھی. پولیس نے کنجی حاصل کر کے کمرہ کھولا. وہاں سے کرنل مکرم اس حال میں برآمد ہوا کہ اس کا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا, بحالت بے ہوشی ملا تھا. ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اسے افیون کے انجیکشن کے تحت رکھا گیا تھا. اسے بالآخر آئی ایس آئی والے لے گئے. پروفیسر کے کمرے سے اس کے کاغذات بھی برآمد ہوئے ہیں جو پولیس کے بیان کے مطابق جعلی ہیں. کرنل مکرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے مجھے ایک گھنٹے کے اندر اندر مطلع کرو, بلیک زیرو نے کہا. بہت بہتر, کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا. اب پروفیسر شکور آئی ایس آئی والوں کا بھی ٹارگٹ بن گیا تھا. ایک ڈپٹی ڈائریکٹر میجر شہاب پوچھ گچھ کرتا ہوا شہلا چودھری تک بھی پہنچ گیا. میں نے اسے پروفیسر شکور کی حیثیت سے پہچانا, اس نے بھی مجھے پہچان لیا, لیکن دینار ہوٹل میں اس کے قیام سے متعلق میں کچھ بھی نہیں جانتی. اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ مقیم ہے. شہلا چودھری میجر شہاب کو اپنا بیان لکھواتی ہوئی بولی. رائفل کلب میں اس کے مظاہروں کی میں تنہا ذمہ دار نہیں ہوں. کلب کے سیکرٹری بریگیڈیئر سالم نے اس کی اجازت دی تھی, وہ بھی پروفیسر کے پرانے شناساؤں میں سے ہیں, اور کلب کے متعدد ممبروں کی سفارش پر دعوت نامہ اس کے نام جاری کیا گیا تھا. آپ خصوصیت سے انٹرسٹڈ نہیں تھیں؟ میجر شہاب نے پوچھا. صرف اس حد تک کہ میں نے پروفیسر سے بہت کچھ سیکھا تھا. دینار ہوٹل تو آپ ہی لوگوں کی ملکیت ہے؟ میجر شہاب نے پوچھا. جی ہاں. کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ اس نے قیام کے لیے بھی آپ ہی کے ہوٹل کا انتخاب کیا؟ ہو سکتا ہے حیرت انگیز ہو, لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دینار ہوٹل کے مینیجر اور کاؤنٹر کلرک اپنی نوکریوں سے بیزار نہیں تھے جو کوئی ایسا بیان دے بیٹھتے جس سے مالک کی بیٹی پر حرف آتا. ادھر کرنل فیضی نے عمران کے سلسلے میں سر سلطان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا. فون پر گفتگو ہوئی تھی. آخر سر سلطان نے ایک بار جھلا کر کرنل فیضی کو جواب دیا. عمران شہر میں موجود نہیں ہے, میں نے ایک کام سے اسے ملک کے باہر بھیجا ہے, لہٰذا آپ لوگ براہ کرم اس کے فلیٹ کا محاصرہ ختم کر دیجئے, ورنہ میں اس بات کو آگے بڑھانے پر مجبور ہو جاؤں گا. یہاں تو بات ختم ہو گئی, لیکن ادھر ظفر الملک نے بلیک زیرو کو رپورٹ دی. سنگزاد کی لاش کو شمالی علاقے کی تجربہ گاہ تک پہنچانے کے لیے کرنل مکرم کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. وہ بر وقت آرمی کے ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا اور ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاش شمالی علاقے کی طرف روانہ کر دی گئی, لیکن دو دن گزر جانے کے بعد بھی ہیلی کاپٹر نہیں واپس آیا اور کرنل مکرم بھی. یہاں پروفیسر شکور کے کمرے میں پایا گیا. کرنل مکرم کا بیان ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا اور زبردستی مارفیا کے انجیکشن لگاتے رہے تھے. ٹھیک ہے, بلیک زیرو نے ایکسٹرو کی آواز میں کہا. تم دونوں آئی ایس آئی والوں کی مصروفیات سے مجھے آگاہ رکھو. ظفر الملک نے رابطہ منقطع کر کے جیمسن کو اس گفتگو سے آگاہ کیا اور جیمسن تنگ کر بولا, میری مصروفیات میں خلل پڑ رہا ہے ان فضولیات سے. آج کل میں میر تقی میر اور نذیر اکبر آبادی کو پڑھ رہا ہوں. اس کے باوجود بھی تمہاری صحت بدستور ہے. سو میں بھی ہوں آدمی, میر تنقید سے تمہارا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اح وزاری کا سلیقہ پیدا ہو گیا اور میں اس دور کے کلچر کو سمجھنے کے قابل ہو سکوں گا. سو میں بھی ہوں آدمی, اس دور کے کلچر کو تم نے سمجھ بھی لیا تو تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہی فائدہ جو داڑھی سے پہنچ رہا ہے. جیمسن داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولا, فضول بکواس مت کرو, تم وقت ضائع کرنے کی مشین بنتے جا رہے ہو. ہم میں کون ہے جو وقت ضائع کرنے کی مشین نہیں ہے؟ کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کسی افادیت کا حامل ہے؟ اردو بھی گاڑھی قسم کی بولنے لگے ہو. مطالعے کا نتیجہ ہے, میں کہتا ہوں ختم کرو یہ بکواس. سنا ہے جوزف چرس پینے لگا ہے, ضرور پینے لگا ہوگا, اسے چھوٹی اتنی ملی ہوئی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر میجسٹی عمران دی گریٹ کس دماغ کے آدمی ہے. ہم میں سے کوئی ذرا سی چک بھی نہیں چک بھی لے تو قیامت, اور اس کے لیے چھ بوتلیں یومیا کا انتظام. اب شراب بندی ہوئی ہے تو وہ چرس پیے گا. آدھی نشے باز اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ہم شراب کو ترک کر کے مر تو نہیں گئے. آپ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتابیں چاٹنے کے بجائے کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مجھے بھی چرس پینے کی اجازت دلوا دیجئے. ادھر جوزف چرس کے ایکسٹریکٹ کی تلاش میں سر کرنا تھا, وجہ یہ ہوئی تھی کہ جو شیدی اسے سپلائی کرتا تھا دھر لیا گیا. دفتن ایک میری کچیلی عورت سے ملاقات ہوئی, وہ اسے دیکھ کر رکتی ہوئی بولی, کیا تم شیدی جمال کے گاہک ہو؟ ہاں ہاں, جوزف نے زور سے سر ہلایا. کیفے میلکم چلے جاؤ, مالکہ کا نام میریا ہے. بہت بہت شکریہ خاتون, جوزف نے دانت نکال کر کہا. وہ کیفے میلکم کی طرف روانہ ہو گیا جو اسی گندی سی بستی کے گوشے میں واقع تھا. شیدی جمال پکڑا نہ جاتا, لیکن اس نے مجرموں اور پولیس کے درمیان آنکھ مجولی شروع کرا دی تھی. دراصل وہ پولیس انفارمر بھی تھا اور اسی لیے دھڑلے سے بزنس کرتا تھا, لیکن پھر اس نے پولیس کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا اور بالآخر پکڑا گیا. جوزف کی شناخت صرف اسی سے تھی اور کسی کو نہیں جانتا تھا. وہ کیفے میلکم پہنچ گیا. اس کی مالکہ ایک بوڑھی یوریشین عورت تھی جو شراب بندی سے قبل یہ میلکم بار تھا. جوزف کاؤنٹر قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا, میں شیدی جمال کا گاہک ہوں, کیا چاہیے؟ بوڑھی نے بے رخی سے پوچھا. ایکس ٹریکٹ, وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا. تو میں جمال مگر میں جمال کا گاہک ہوں اور مجھے یہاں بھیجا گیا ہے. میں دیکھ رہی ہوں تم یہیں کھڑے ہوئے ہو, لیکن ایکس ریکٹ کا بزنس دوسرے کے پاس ہے, تمہیں بندرگاہ کے علاقے میں جانا پڑے گا. یہ کارڈ رکھو. اس نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر جوزف کی طرف بڑھا دیا. جوزف نے اس پر نظر ڈالے, کسی شاہجہاں مانجھی کا نام اور پتہ درج تھا. وہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے بھی چل پڑا. پھر وہ شاہجہاں مانجھی تک بھی پہنچ گیا. اس کے ہاتھ میں اپنا کارڈ دیکھ کر شاہجہاں نے یتیموں کی شکل بنائی اور بولا, یہاں کیا دھرا ہے ایکس ریکٹ؟ جمال اسی لیے دھر لیا گیا کہ مال ساتھ لیے پھرتا تھا. پھر کدھر چلے گا؟ جوزف نے پوچھا. ماہی بندر پر ٹرالر ہے ہمارا, مال وہیں ہے, تمہیں ادھر ہی چلنا پڑے گا. گھبراؤ نہیں, گاڑی ہے اپنی, تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. چلے گا, جوزف سر ہلا کر بولا. شاہجہاں مانجھی کی کھٹارا کار میں بیٹھ کر وہ ماہی بندر کی طرف روانہ ہو گیا. شاہجہاں خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا. جوزف نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ شاہجہاں بہت خوش اخلاق اور پیارا آدمی ہے. ماہی بندر پہنچتے پہنچتے دونوں میں گاڑی چھننے لگی, اور ٹرالر میں پہنچتے شاہجہاں مانجھی نے ہانک لگائی, جوزف بھائی کے لیے کافی لاؤ. ارے نہیں, اس کا کیا ضرورت؟ جوزف کے دانت نکل پڑے. واہ جوزف بھائی, اس وقت تم مہمان ہو, لو جب تک یہ سگریٹ پیو, ایکسٹریکٹ ہی والا ہے. جوزف دیر سے ترسا ہوا تھا, اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھپٹ کر سلگانے لگا. اتنے میں کافی بھی آ گئی, گویا پہلے ہی سے تیار تھی. جوزف نے جلدی جلدی کافی کے گھونٹ اور سگریٹ کے کش لیے, لیکن اسے ہوش نہیں رہا کہ پہلے سگریٹ ختم ہوئی یا کافی. دوبارہ ہوش آیا تو اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور ٹرالر حرکت کر رہا تھا. پروڑل کے نچلے حصے میں وہ تنہا نہیں تھا، اس کی طرح 8-10 اور بھی بندھے ہوئے تھے۔ شاجہ بھائی کدھر ہے؟ جوزف نے ایک ہم سفر سے پوچھا۔ بھائی کیسے ہو؟ کسائی سالا کسائی، ہم سفر بولا۔ پتہ نہیں حرامی ہمیں کہاں لیے جا رہا ہے۔ جوزف کا حلق خشک ہونے لگا۔ عمران بے دست و پا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ بے دست و پا یوں کہ قوت ارادی نہ جانے کہاں غرق ہو گئی تھی، ہاتھ پیر ہلانے سے بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ ذہن بالکل سپاٹ تھا اور یاداشت کا یہ عالم تھا کہ کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر چت پڑا چھت کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیبن تھا، دیوار سے لگے ہوئے کلاک نے 12 بجائے۔ گھنٹے کی آواز اسے ایسی لگی جیسے کھوپڑی پر 12 ہتھوڑے چل گئے ہوں۔ ٹھیک اس وقت کسی نے کیبن کا دروازہ کھولا اور ایک چھوٹی سی ٹرالی سمیت اندر داخل ہوا۔ یہ ایک سیاہ فام آدمی تھا، اس نے سوئچ آن کر کے کیبن روشن کر دی اور عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ناشتہ کر لو۔ زبان انگلش تھی، میں نہیں اٹھ سکتا۔ کوشش کرو میں تمہارے منہ میں چمچا تو نہیں دوں گا، سیاہ فام بولا۔ اچھا تو مجھے اٹھ بیٹھنے میں مدد تو دے سکتے ہو؟ اچھا دیکھتا ہوں، کہہ کر سیاہ فام اسے بستر پر بیٹھ جانے میں مدد دینے لگا۔ کیا یہ کوئی اسٹیمر ہے؟ عمران نے نہیں فواز میں پوچھا۔ نہیں ٹرالر، سیاہ فام نے جواب دیا، بڑے جھینگوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا عمران نے کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی پاٹ کے ساتھ سی فوڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے 2 بڑے جھینگے کھائے اور کافی پینے لگا۔ سیاہ فام نے اس سے کہا، تم تو ٹرالر پر قدم رکھتے ہی بیمار ہو گئے، حالانکہ ہماری مدد کرنے آئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب بیمار پڑ جائے گا۔ نمبر 3 قسم کے جھینگوں پر تمہیں ریسرچ کرنی ہے۔ اچھا ہاں، عمران سر ہلا کر رہ گیا۔ اب تم جلدی سے اچھے ہو جاؤ، ہمارا ٹرالر نمبر 3 قسم کے جھینگوں کے علاقے میں داخل ہونے والا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اعصاب قابو میں آ جائیں، عمران نے بے بسی سے کہا۔ کافی پی چکنے کے بعد بے اختیار دل چاہا کہ پھر لیٹ جائے، لیکن دل پر جبر کر کے بیٹھا رہا۔ سیافام آدمی ٹرالی کیبن سے نکال لے گیا، عمران بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ ذہن کی کوہر چھٹ رہی تھی، یاداشت کی جھلکیاں شعور کی سطح پر ہیجان سا بڑھپا کرنے لگی، اور پھر اسے یکبیک یاد آ گیا کہ وہ کون ہے اور اس پر کیا گزری۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کرن مکرم کا میک اپ بدستور موجود تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، لیکن جیگوار نے کہا تھا کہ وہ اس کو اسی حالت میں آئی ایس آئی والوں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن یہ نمبر 3 قسم کے جھینگوں کا کیا قصہ نکل آیا؟ جھینگے آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ٹرالر انہی کا ہوگا؟ لیکن وہ تو شمال مغربی کوہستان میں تھے اور یہ سمندر ہے، سلسلہ کہاں سے ملا؟ اس الجھن میں پوری طرح بیدار ہو گیا، ساری توانائی بھی اود آئیں۔ بستر سے فرش پر اتر آئے اور مضطربانہ انداز میں ٹہلنے لگا۔ کیا کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلے؟ وہ سوچ ہی رہا تھا، فطری عمل تو یہی ہونا چاہیے، تو پھر دیکھا جائے گا۔ اس نے کیبن کا دروازہ کھولا اور عرصے پر نکل آیا۔ ٹرالر نے جال ڈال رکھے تھے اور آہستہ روی سے ایک جانب چل رہا تھا۔ عمران کو عرصے پر زیادہ تر دیسی لوگ دکھائی دیے جنہوں نے اس کی طرف قطعی توجہ نہیں دی تھی، لیکن جیسے ہی چند سیاہ فاموں نے اسے دیکھا، ٹرالر پر کسی قدر ہلچل نظر آنے لگی، اور پھر ایک بلند و بالا سیاہ فام آدمی دکھائی دیا جو تیزی سے اس کی جانب آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر بولا، میں کیپٹن سلواس ہوں مسٹر خان۔ اوہ اچھا، عمران نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، آپ بیماری کی حالت میں ہم تک پہنچے تھے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، عمران نے کہا، لیکن اس علارت نے میری یاداشت پر کسی قدر اثر ڈالا ہے۔ میں نہیں سمجھا مسٹر خان، میں نہیں جانتا مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے۔ بظاہر تیسری قسم کے جھینگوں پر ریسرچ، لیکن بباطن، عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس نے دوربین اپنے گلے سے اتار کر عمران کو تھماتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا، ادھر دیکھیے مسٹر خان۔ عمران نے دوربین آنکھوں میں لگائی اور بتائی ہوئی سمت سے دیکھتا رہا، کسی جزیرے کے آثار تھے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس جزیرے کے آس پاس بہترین قسم کے جھینگے پائے جاتے ہیں لیکن وہاں کے باشندے نہ خود ماہی گیری کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، کئی بار ہمارے ٹرالر پر فائرنگ کر چکے ہیں، تو پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکوں گا؟ گفت و شنید ہماری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا میں سمجھ گیا، بس یہی کرنا ہے آپ کو مسٹر خان، اگر وہ لوگ خود ہی ماہی گیری کرتے ہوئے تو ہم ان کے جزیرے کے پاس بھی نہ پھٹکتے۔ ٹھیک ہے، اور مسٹر خان آپ اپنی ضروریات سے براہ راست مجھے آگاہ کریں گے؟ ضرور، عمران نے کہا۔ پھر جوزف کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے تاکہ وہ بآسانی کھا پی سکے اور چرس کے سگریٹ استعمال کر سکے، لیکن جو برتاؤ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی اس سے گفتگو کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک پڑوسی سے پوچھا، تم کیسے آیا تھا؟ چرس کا چکر اور کیا، پڑوسی نے جواب دیا۔ کس کا گاہک تھا؟ شیدی جمال کا۔ ہم بھی تھا، جوزف نے ٹھنڈی سانس لی۔ پھر اسی شام کو جوزف کے پیر بھی کھول دیے گئے اور اسے ٹرالر کے کپتان کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ایک سخت گیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جوزف لاپرواہی سے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ تم انگریزی میں گفتگو کر سکتے ہو؟ اس نے بالآخر جوزف سے سوال کیا۔ ہاں کر سکتا ہوں۔ کہاں کے باشندو؟ اب تو یہیں کب ہوں، پہلے کبھی تنزانیہ کا تھا۔ بال بچے ہیں؟ نہیں تنہا ہوں۔ مگر کیوں؟ شاید بیکار بھی تھے۔ نہیں کچھ ایسا زیادہ بیکار نہیں تھا۔ بہرحال تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ زبردستی میں کب نوکری کا خواہ ہوں؟ پھر میرا ایک مالک موجود ہے۔ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ 100 روپے یومیہ۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس کا باڈی گارڈ ہوں۔ ہم 150 روپے یومیہ دیں گے اور چرس کا ایکسٹریٹ مفت۔ جوزف متحرانہ انداز میں پلکیں جھپکا کر رہ گیا، پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ یہ وہیں پہنچ کر معلوم ہوا جہاں لے جائے جا رہے ہو۔ شاہجہ مان جی کہاں ہیں؟ اب اسے بھول جاؤ، وہ ہمارا ایک معمولی سا ایجنٹ ہے۔ اور مجھے جانا کہاں ہے؟ جلدی پہنچ جاؤ گے۔ ہاں اگر کسی کے باڈی گارڈ تھے تو تمہارا نشانہ بھی اچھا ہوگا۔ اندھیرے میں آواز پر نشانہ لگا سکتا ہوں۔ رات کو کسی وقت کہیں وہ ٹرالر لنگر انداز ہوا تھا۔ جوزف اور اس کے ساتھی قیدیوں کو ساحل پر اتار دیا گیا۔ چاروں طرف گھورا اندھیرا تھا۔ جو لوگ انہیں لینے آئے تھے مسلح تھے، اور ان کے ساتھ ایک پرانی لاری تھی، اور انہیں اس لاری پر بٹھا دیا گیا اور لاری چل پڑی۔ جوزف خاموش تھا، سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس جال میں پھنس گیا ہے۔ کاش باس کا کہنا مان لیا ہوتا، لیکن وہ سلمان کا بچہ چرس کی تو اس نے سمجھائی تھی اور شیدی جمال سے بھی ملوایا تھا۔ مستقل کان کھاتا رہا تھا جب اس نے چرس شروع نہیں کی تھی، لیکن وہ عمران کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکا تھا۔ لاری میں بالآخر ایک جگہ رکی تھی اور ان سے اترنے کو کہا گیا تھا۔ جوزف نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بجے تھے۔ جس عمارت میں انہیں اتارا گیا تھا بہت بڑی نہیں تھی۔ جوزف سے بستر پر گرتے ہی غافل ہو گیا تھا۔ دوسری صبح جاگا تو کئی شکلیں نظر آئیں، لیکن ان میں کوئی سیاہ فام نہیں تھا۔ قریب قریب سبھی مقامی لوگ تھے۔ ناشتے کے بعد اسے نئے باس کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ایک بوڑھا لیکن بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے جوزف کو نیچے سے اوپر تک دیکھ کر پوچھا، کب سے چرس پی رہے ہو؟ شراب بندی کے بعد سے، جوزف نے جواب دیا۔ کس کے باڈی گارڈ تھے؟ ہاں میں کسی کا باڈی گارڈ تھا اور دھوکے سے یہاں لایا گیا ہوں۔ تو گویا تمہیں یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ اب اس قصے کو رہنے دو، چرس مجھے یہاں لائیے۔ یہاں آزادی سے یہاں تمہیں کسی قسم کا دھڑکا نہیں ہوگا۔ چلو ختم کرو، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میرے جزیرے کے اطراف میں بہت عمدہ قسم کے جھینگے پائے جاتے ہیں۔ ایک ٹرالر یہاں جال لگانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بحری پولیس کا ٹرالر ہو اور ہماری ٹوہ میں ہو۔ اس ٹرالر پر زیادہ تر سیاہ فام اور انگلش بولنے والے ہیں۔ معقول معاوضہ ادا کر کے وہ یہاں سے جھینگے پکڑنا چاہتے ہیں۔ تم ان سے بات کرو گے اور یہ بھی دیکھو گے کہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، اگر ان سے معاملات طے ہو گئے تو تمہیں اسی ٹرالر پر رہنا ہوگا، مجھے یہ کام سوٹ کرے گا۔ ویسے تمہیں کس بات پر زیادہ دھیان دینا ہوگا، اس پر کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے تم یہ کام کر سکو گے، بوڑھے نے کہا۔ آج ان کا ایک آدمی گفت و شنید کے لیے یہاں آئے گا، تمہاری موجودگی ضروری ہوگی۔ میں موجود رہوں گا۔ عمران نے اس معاملے پر بہت غور کیا تھا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ ظاہر تھا کہ وہ ٹرالر تک جیک واڑی کے توسط سے پہنچا تھا، یعنی یہ ٹرالر بھی انہی لوگوں کا ہو سکتا تھا، تو پھر یہ جھینگوں کا کیا چکر ہے؟ کہیں سنگزادوں کی نمائش اور کہاں ماہی گیری، اور پھر ماہی گیری بھی اس قدر دب دب کر، یعنی وہ جزیرے کے لوگوں سے معاہدہ کرنا چاہتا تھا، اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ کیپٹن سلواس کے بیان کے مطابق وہ اس منگلز کا جزیرہ تھا اور وہاں منشیات سازی کے کارخانے قائم تھے۔ بہرحال آج اسے ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے کے ساحل تک جانا تھا اور وہاں ان اسمنگلر سے ماہی گیری سے متعلق گفت و شنید کرنی تھی، اور ساتھ ہی اس رقم کی پہلی قسط بھی ادا کرنی تھی جو ماہی گیری کے معاوضے کے طور پر طے ہو جاتی۔ کیپٹن سلواس کے بیان کے مطابق رقم کی ادائیگی ڈالروں میں کی جاتی۔ ٹھیک 9 بجے ٹرالر سے ایک چھوٹی موٹر بوٹ پانی میں اتار دی گئی۔ عمران اس پر تنہا تھا اور اب بھی کرنل مکرم ہی کے میک اپ میں تھا، بس وردی نہیں تھی جسم پر۔ وہ موٹر بوٹ کو ساحل کی طرف اسٹیئر کرنے لگا۔ قریب پہنچا تھا ایک مخصوص جگہ سے اشارہ موصل ہوا، گویا وہ لوگ چاہتے تھے کہ کشتی ادھر ہی لنگر انداز ہو۔ عمران نے اسی طرف کشتی کا رخ موڑ دیا۔ وہ غیر مسلح نہیں تھا، اس کے ہولسٹر میں 4.5 کا ریوالور موجود تھا اور پیٹی کارتوسوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ کیپٹن سلواس نے فراہم کیا تھا۔ کشتی ساحل سے جا لگی۔ عمران نے لنگر ڈال دیا۔ تین مسلح آدمی اس کی پیشوائی کو بڑھے، تینوں دیسی تھے۔ کچھ اور پیدل چلنا ہوگا، ان میں سے ایک بولا۔ کوئی بات نہیں، عمران نے جواب دیا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا اور وہ ایک چھوٹی سی عمارت تک پہنچ گیا۔ یہاں بھی کئی افراد موجود تھے، ایک بوڑھا صدر نشین تھا، لیکن عمران پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ انہی دونوں میں اسے جوزف بھی دکھائی دیا تھا۔ پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن حقیقت پھر حقیقت ہے۔ جوزف کسی بت کی طرح جامد و ساکت کھڑا تھا۔ ماہی گیری سے متعلق گفتگو شروع ہوئی اور بوڑھے نے کہا، میں اس جزیرے کا مالک ہوں، خالد مٹو میرا نام ہے۔ عمران نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، میں ٹی اے خان ہوں۔ آپ تو مقامی آدمی معلوم ہوتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ ہاں، میں اس ٹرالر پر کام کرتا ہوں۔ ٹرالر کا مالک کون ہے؟ ایک غیر ملکی سیاہ فام مسٹر سلواس۔ ہاں، میں نے سنا تھا کہ وہ انگلش بولنے والے سیاہ فام لوگ ہیں۔ تو آپ معاملے کی بات کیجئے مسٹر مٹو۔ $40,000 معاوضہ ہوگا۔ سیزن بھر کا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، سیزن بھر کا مجھے منظور ہے، لیکن ہم رقم بالاقساط ادا کریں گے۔ کتنی اقساط میں؟ کم از کم 5 اقساط میں، پہلی قسط میں 7 لایا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ فرمائیے مسٹر مٹو۔ میرا ایک آدمی تمہاری ٹرالر پر رہے گا جب تک تم ہمارے سمندر میں رہو گے۔ ضرور ضرور مسٹر مٹو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو مٹو نے جوزف کی طرف اشارہ کر کے کہا، مسٹر جوزف مگونڈا۔ عمران نے جوزف سے مسافر کرتے ہوئے کہا، بڑی خوشی سے، اس کی مادری زبان بھی انگلش ہے۔ مٹو نے کہا، بڑی خوشی ہوئی مسٹر مگونڈا۔ عمران نے پھر جوزف سے مسافر کیا۔ اس کے بعد اس نے $8,000 مٹو کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ انہیں شمار کرتا رہا، پھر بولا، تو یہ معاملہ بخیر و خوبی طے ہو گیا، اور مسٹر مٹو آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بس تو پھر ہماری دوستی بھی قائم رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد مجلس برخواست ہو گئے اور عمران جوزف سمیت اپنی کشتی میں آ بیٹھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ فی الحال خود کو جوزف پر ظاہر نہیں کرے گا۔ جوزف قطع خاموش تھا، اس کی تو عادت ہی تھی کہ صرف سوالات کے جواب دیتا تھا۔ کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اسی ملک سے، کبھی تنزانیہ کا باشندہ بھی تھا۔ تم آخر ہمارے ٹرالر پر کیا دیکھو گے؟ وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں مسٹر، جوزف نے کہا اور تیز ہوا ہوا میں سگریٹ سلگانے کی کوشش کرنے لگا۔ عمران نے طویل سانس لی۔ وہ سگریٹ نہیں سلگا سکا تھا اور کنکشے سے عمران کی طرف دیکھے جا رہا تھا. افسوس کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, عمران بولا. اگر تم ایک منٹ کے لیے انجن بند کر دو تو کیا حال ہی میں اسموکنگ شروع کی ہے یہی سمجھ لو. عمران نے انجن بند کر دیا. اس وقت سمندر میں تموج نہیں تھا, اس لیے کسی دشواری کے بغیر جوزف کا کام ہو گیا. شکریہ مسٹر, اس کے دانت نکل پڑے. عمران نے دوبارہ انجن اسٹارٹ کیا اور کشتی کا رخ ٹرالر کی طرف موڑ دیا. یہ تو چرس معلوم ہوتی ہے, عمران نے کہا. شوق رکھتے ہو تو پیش کروں ایک سگریٹ؟ شکریہ, میں تو تمباکو بھی نہیں پیتا. یہ بہت اچھی بات ہے, کیا تمہارے ٹرالر پر شراب مل سکے گی؟ پتہ نہیں, وہیں کسی سے معلوم کر لینا, میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. کشتی ٹرالر کے قریب پہنچ گئی تھی, انہیں اوپر چڑھا لیا گیا. جلد ہی کیپٹن سلواس کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تھی. سلواس اس سے بے خبر تھا کہ وہاں کیا طے پاتا ہے. عمران نے اسے جوزف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا, مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس سے کوئی تردد نہ ہوگا. ٹھیک ہے, جو تم نے طے کر دیا ہے, ظاہر ہے کہ ہم صرف جھینگے پکڑیں گے. ویسے تمہارے باس نے کس شعبے کے تحت یہ شرط رکھی ہے؟ اس نے جوزف سے پوچھا. میں نہیں جانتا مسٹر. پھر تم یہاں کیا کرو گے؟ اپنے مالک کے مفادات کی نگرانی کروں گا. سلواس مسکرا کر خاموش ہو گیا. عمران کو اس کی یہ مسکراہٹ معنی خیز لگی تھی. پھر سلواس نے کچھ ذاتی نوعیت کے سوال کیے تھے اور جوزف نے تشبیہ بخش جواب پا کر خاموش ہو گیا تھا. ٹرالر کے حملے کو جوزف کی حیثیت سے آگاہ کر دیا گیا تھا. اب ٹرالر جزیرے کی سمندری حدود کی طرف بڑھ رہا تھا. عمران تھوڑی دیر بعد دوبارہ سلواس کے کیبن میں داخل ہوا. وہ اس وقت شراب پی رہا تھا. عمران کو دیکھتے ہی ہنس پڑا اور بولا, تم تو پیتے ہی نہیں ہو. جوزف پوچھ رہا تھا کہ ٹرالر پر شراب مل سکے گی. عمران نے کہا, اسے نہیں مل سکے گی, ہمارا کوٹا محدود ہے. سلواس نے برا سا منہ بنا کر کہا. کیا تم چاہتے ہو کہ اس کی مدارت کی جائے؟ میں کچھ نہیں چاہتا, مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. آدمی خطرناک معلوم ہوتا ہے, اگر ان کا پیشہ منشیات کی سمگلنگ ہے تو ہونا ہی چاہیے. لیکن وہ یہاں ٹرالر پر کیا کرے گا؟ خالد مٹو کی یہ شرط میری سمجھ میں نہیں آ سکی. انہیں ہم سے خطرہ ہو سکتا ہے. کس بات کا خطرہ؟ کہیں ہم جزیرے پر قبضہ کر لینے کی کوشش نہ کریں. کیا خیال ہے اگر ایسا ہو بھی تو یہ ایک عدد مرغ یہاں کیا کر سکے گا؟ یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے مسٹر سلواس, دیکھا جائے گا. ویسے مجھے حیرت ہے کہ خالد مٹو خود ہی جھینگوں کا کاروبار کیوں نہیں کرتا. عمران نے کہا, اسے کچھ دشواریاں ہیں. مجھے تو کوئی دشواری نظر نہیں آتی. میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کسی دشواری کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتا. کیا واقعی بہت ہی اعلیٰ قسم کے جھینگے ہیں؟ جال پڑے گا تو خود ہی دیکھ لینا. عمران نے اس کے کیبن سے نکلا. جوزف سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی. وہ اسے دیکھ کر رکتا ہوا بولا, یہاں شراب تو ہے مسٹر خان, ہے لیکن ان کے کوٹے سے زیادہ نہیں ہے, لہذا شاید تمہیں نہ مل سکے. وہ ٹہلتے ہوئے ڈیک کی طرف نکل آئے. یہاں پانی میں جال ڈالے جا رہے تھے. تمہارا باس مٹو کیسا آدمی ہے؟ عمران نے پوچھا. بالکل نئی ہے میری ملازمت, کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. مجھے اس پر بھی حیرت ہے, مٹو نے ایک ناتجربہ کار آدمی کو ٹرالر پر کیوں بھیج دیا؟ مجھے بھی کم حیرت نہیں ہے مسٹر خان. اس جزیرے میں کب سے ہو؟ صرف 3 دن سے. اس سے پہلے میرا باس بھی دوسرا تھا. مجھے زبردستی اس ملازمت پر مجبور کیا گیا ہے, اس لیے میں خود کو قربانی کے بکرے سے زیادہ نہیں سمجھتا. تمہاری کہانی دلچسپ معلوم ہوتی ہے. میں بے وفا نہیں ہوں, میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. میں اب بھی اپنے پہلے ہی آقا کا غلام ہوں, اس لیے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. نہ بتاؤں تو میری وفاداری سے حرف آئے گا. تم عجیب ہو مسٹر مگونڈا. شراب بندی سے قبل میرا آقا میرے لیے 6 بوتلیں یومیا کا انتظام رکھتا تھا, حالانکہ خود اس نے کبھی چکھی بھی نہیں تھی. شراب بندی کے بعد میں چرس کے راستے پر لگ گیا. جس سے خریدتا تھا ایک دن وہ پکڑا گیا اور اس کے گاہکوں کو دوسرے اڈے بتائے گئے. ایکس ٹرے کٹ ذرا مشکل سے ملتا ہے, اس لیے مجھے ان لوگوں کے چکر میں آنا پڑا. دھوکے سے مجھے ایک ٹرالر پر لے کر بہانا تھا کہ ایکس ٹرے کٹ وہیں ملے گا. ٹرالر پر نشہ آور کافی پلائے گئے اور دھوکے سے مجھے گرفتار کر کے اس جزیرے پر پہنچا دیا گیا. یہ ہے میری کہانی. بڑا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ, لیکن بہرحال مجھے یہاں خالد مٹو کے مفادات کی نگرانی کرنی ہے. عمران جوزف نے کہا, تمہارا پہلا آگا کہاں ہے؟ کاش مجھے معلوم ہوتا مسٹر خان, وہ ایک سیلانی آدمی ہے. کرتا کیا ہے؟ یہ تو مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا. تب تو کوئی غیر قانونی کام کرتا ہوگا. خدا جانے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. میں تو صرف اس پر نظر رکھتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, عمران نے کہا, لیکن یہاں خالد مٹو کے خلاف کیا ہے؟ اسے خوف ہے کہ کہیں تم لوگ ماہی گیری کرتے کرتے کوسٹ گارڈ کے عملے میں نہ تبدیل ہو جاؤ. ایسی صورت میں تم تنہا کیا کر سکو گے مسٹر جوزف؟ کم از کم مٹو کو مطلع تو کر ہی سکوں گا. جزیرے پر کیا ہے مسٹر مگونڈا؟ خاص میں بڑے رقبے پر حشیش کی کاشت ہوتی ہے اور چپس بنائی جاتی ہے. ایکسٹریکٹ بنانے کے کارخانے ہیں. تعجب ہے کسٹمز کے حکام اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بہت بارسوخ آدمی ہے, اکثر منسٹروں کی آنکھوں کا تارا رہ چکا ہے. خیر مجھے کیا, عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی. کیسٹ نمبر ایک. سیافام کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں مسٹر جوزف نے پوچھا. مختلف ممالک کے لوگ ہیں, کسی کا تعلق جمیکا سے ہے, کسی کا برازیل سے, اور کوئی امریکن ہے, اور بیچارہ جھینگے پکڑتے ہیں. لیکن یہ کاروبار تو کسی مقامی آدمی کا ہوگا, یہ میں نہیں جانتا. ٹھیک اس وقت کیپٹن سلواس کے اردلی نے عمران کو پیغام پہنچایا کہ اس نے اسے اپنے کیبن میں طلب کیا ہے. کیبن میں وہ تنہا تھا اور سامنے شراب بھی موجود نہیں تھی. تمہاری کال ہے مسٹر خان, اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کیا. عمران نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھایا اور کال ریسیو کی. دوسری طرف سے کلارا ڈکسن کی آواز آئی. تم اچھے تو ہو نا؟ او ہو, یاد آوری کا شکریہ. خالد مٹو سے معاہدے پر مبارکباد قبول کرو, مگر مقصد کیا ہے؟ ہم اس جزیرے پر اس طرح قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بظاہر خالد مٹو ہی کی تحویل میں رہے, لیکن اس کا ایک آدمی ٹرالر پر موجود ہے اور اتفاق سے وہ بھی تمہارا ہی آدمی ہے. خدا کی پناہ, تم یہ جانتی ہو؟ ہاں عمران, ہماری معلومات تمہارے سلسلے میں بہت وسیع ہے کیونکہ تم فی الحال ہمارا سبجیکٹ ہو. جو مگونڈا تمہارا غلام ہے, اگر تم خود کو اس پر ظاہر کر دو تو خالد مٹو ہوا میں اڑ جائے گا, لیکن میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا. کسی اور طرح ہولڈ کرو, لیکن وہ تنہا کسی طرح خارج ہو سکے گا. یہ نہ کہا, وہ ایک جنگجو آدمی ہے اور جنگی چالوں سے کما حکا واقف ہے. خیر یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے, میں نے فی الحال اس بہانے سے تمہیں جیگوار سے بچا لیا ہے, ورنہ وہ تو تمہیں آئی ایس آئی والوں کے حوالے کرنے جا رہا تھا. تم خود سوچو, جب کرنل مکرم کے روپ میں تمہارا وجود سامنے آتا تو کیا ہوتا؟ اتنا برا ہوتا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. بس تو پھر مجھ سے تعاون کرو. کر تو رہا ہوں, لیکن اب اس میک اپ سے چھٹکارا چاہتا ہوں, فی الحال مناسب نہ ہوگا. اگر تم کچھ اور ثابت ہوئے تو کیپٹن سلواس اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھے گا. چلو تمہارے کہنے سے کچھ دن اور صحیح. جزیرے پر قبضہ کرنے کے سلسلے میں کیپٹن سلواس سے بات کرو. بہت اچھا, فی الحال خدا حافظ. دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطع ہو گیا. عمران نے سوئچ آف کر کے ہیڈ فون اتار دیا اور کیپٹن سلواس کی طرف دیکھنے لگا. کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں مسٹر خان؟ سلواس نے اس سے مسکرا کر پوچھا. ابھی تو نہیں نکلے, لیکن انقریب شاید نکل ہی ہیں. کیا ہدایت ملی ہے؟ وہ جو ملنی چاہیے تو تم ہی اس مہم کے سربراہ ہوگے, سلواس نے کہا. شاید, لیکن پھر میں اپنی مرضی سے کام کروں گا. کسی طرح کی بھی دخل اندازی میری برداشت سے باہر ہوگی. ظاہر ہے مسٹر خان وہ تمہاری فیلڈ ہوگی. میں پھر اطمینان سے اس مسئلے پر گفتگو کروں گا, ابھی تم جھینگے پکڑو. وہ اپنے کیبن میں واپس آ گیا. اس نئی سچویشن نے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا. ہاں وہاں کچھ تو خون ہوگا, وہ سوچ رہا تھا. کسی نے کیبن کے دروازے پہ دستک دی. آ جاؤ, عمران نے اونچی آواز میں کہا. اور جوہر دروازہ کھول کر اندر آ گیا. بیٹھو, عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا. جوہر بیٹھتا ہوا بولا, یہاں مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. قدرتی امر ہے تم ان کی نیتوں پر شبہ کے تحت یہاں آئے ہو. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. ویسے تمہیں خالد مٹی سے بھی ہمدردی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے مسٹر خان. اگر واقعی ہم اس جزیرے پر قبضہ کر لیں تو کیسی رہے, اسے قانونی تحفظ حاصل ہے, تم ایسا نہیں کر سکو گے. بہرحال اس ملک کا ایک قانون ہے, وہ جزیرے کا مالک ضرور ہے لیکن آزاد نہیں ہے. کسی قسم کے جھگڑے کی صورت میں تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی جان بچانے کی کوشش کروں گا, پھر وہ اس صورت میں ممکن ہوگا یا تم ہم سے مل جاؤ. آخر کس بنا پر وہاں سے تو مجھے چرس کا ایکسٹریکٹ مفت ملتا ہے, یہاں تمہاری نیت سے ایک بوتل شراب بھی نہ نکل سکی. یہ بات معقول ہے مسٹر مگونڈا, لیکن اس صورت میں تمہارا کیا رویہ ہوگا جب یہ لوگ تمہیں شراب دینے پر آمادہ ہو جائیں؟ پھر میں سوچوں گا مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ ناممکن ہے, شراب اور چرس ساتھ نہیں چل سکیں گے. شراب نہ ملنے کی بنا پر چرس شروع کی تھی, وہ ملنے لگے گی تو پھر چرس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا. فرض کرو یہاں تمہیں کسی سازش کا علم ہو جاتا ہے تو تم مٹو کو کس طرح آگاہ کرو گے؟ یہ ریوالور دیکھ رہے ہو مسٹر؟ جوزف نے اپنے ہولسٹر کی طرف اشارہ کیا. اس کے دستے سے ٹرانس میٹر بھی منسلک ہے, کیا سمجھے؟ مٹو اس جزیرے کا بادشاہ ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے. عمران نے طویل سانس لی, چند لمحے کچھ سوچتا رہا, پھر بولا, میں تمہارے لیے شراب کا انتظام کر دوں گا. بس تو پھر میری وفاداری بھی پرانی ڈگر کو چھوڑ دے گی. تم نے جزیرے کو گھوم پھر کر بھی دیکھا ہے؟ نہیں, مجھے کچھ دیکھنے نہیں دیا گیا, صرف ایک عمارت تک محدود رکھا گیا تھا. تب تو اسے تم پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا. عقل کے ناخن میں مسٹر, تین دنوں میں کون اعتماد کرتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے, اچھا تم اپنے کیبن میں جاؤ, کھانا اور شراب وہیں پہنچ جائیں گی. شکریہ, بہت بہت شکریہ مسٹر, جوزف نے پریشانی کو انگلی سے چھو کر کہا اور کیبن سے نکل لیا. رات کے 12 بجے سے ٹرالر جزیرے کے ایک ساحل پر لنگر انداز تھا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا جسے ٹرالر کا عملہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہو, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا. 3 دن سے جزیرے کے اطراف میں ماہی گیری ہوتی رہی تھی اور جوزف اس دوران میں مٹو کو اپنی خیریت سے مطلع کرتا اور ٹرالر والوں کی طرف سے اطمینان دلاتا رہا تھا. لیکن آج شب عمران کی اسکیم کے مطابق ان دونوں کو جزیرے پر پہنچنا تھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ حملہ کدھر سے کیا جائے گا. دونوں نے غوطہ خوری کا لباس پہنا اور پانی میں اتر گئے. ان کے ہاتھوں میں پانی میں روشن ہونے والی ٹارچیں بھی تھیں. وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اس پوائنٹ پر رکے جس کا تعین عمران نے ماہی گیری کے دوران میں کر لیا تھا. پانی سے وہ خشکی پر چڑھ گئے. جوزف آہستہ سے بولا, تمہارا اندازہ درست ہے, ادھر پہرے دار نہیں ہے. اب تم 2-3 گھونٹ پی لو, عمران اس کا شانہ تھپک کر بولا. جوزف نے فلاسک سے 2-3 گھونٹ لیے اور عمران کا شکریہ ادا کر کے بولا, بہت اچھے آدمی ہو مسٹر خان, تمہارے قریب رہ کر مجھے نہ جانے کیوں اتنا سکون ملتا ہے. عمران کچھ نہ بولا, وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا. یہ ایک تنگ سا درہ تھا جس کی دوسری طرف جانے کا علم انہیں نہیں تھا. اگر درے کے دوسرے سرے پر پہرہ دار ہوئے تو, عمران آہستہ سے بولا, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مسٹر, پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے صرف ایک عمارت تک محدود رکھا تھا. اچھا تو تم یہیں ٹھہرو, میں آگے جا رہا ہوں, عمران نے کہا. یہ ناممکن ہے مسٹر خان, ہم دونوں ساتھ چلیں گے, جوزف بولا. اچھا تو پہل کون کرے گا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں, میں ہی آگے چلتا ہوں, جوزف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. عمران خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا. ریوالور ہولسٹر سے نکال لیا تھا, درہ اوپر سے کشادہ تھا اور اس لیے تاروں کی چھاؤں میں وہ راستہ دیکھ سکتے تھے. درہ کے اختتام پر چٹانوں کا راستہ تھا, بالکل ایسا لگتا تھا جیسے یہ راستہ مسدود ہو گیا ہو. یہاں سے پوری فوج چھپائی جا سکتی ہے, عمران آہستہ سے بولا. میرا بھی یہی خیال ہے, جوزف بولا, لیکن ان چٹانوں کے آگے کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو, بہرحال جزیرہ ہی ہوگا. تم نے مناسب جگہ کا انتخاب کیا تھا مسٹر خان, اسی طرف سے بہتر طور پر حملہ ہو سکے گا, لیکن پتہ نہیں مٹو کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران نے لاپرواہی سے کہا, جگہ ہم نے دیکھ لیا, واپس چلنا چاہیے. وہ واپسی کے لیے مڑے ہی تھے کہ کسی جانب سے ایک فائر ہوا اور وہ بڑی پھرتی سے لیٹ گئے. پھر تو چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھار ہونے لگی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پوری بٹالین نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہو. لیکن وہ دونوں اپنے غوطہ خوری کے لباس کی وجہ سے تاریکی میں مدغم ہو کر رہ گئے تھے. فائرنگ اونچائی سے ہو رہی تھی, گولیاں ان کے اوپر سے گزر رہی تھی. درے کی طرف رینگ چلو, عمران آہستہ سے بولا. تم نے دیکھا, مٹلو غافل نہیں ہے, جوزف نے کہا. وہ تیزی سے درے کی طرف مڑ گیا. سینے کے بل کھسکتے ہوئے دونوں درے کی طرف بڑھے جا رہے تھے. فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی اور عمران سوچ رہا تھا کہ کہیں ٹریلر والے بھی کچھ نہ شروع کر دیں, ایسی صورت میں پوری اسکیم پر پانی پھر جائے گا. درے سے گزر کر وہ پانی میں اتر گئے. فائروں کی آواز یہاں بھی فضا میں منتشر ہو رہی تھی. وہ غوطہ لگا کر تیزی سے ٹرالر کی طرف بڑھتے چلے گئے اور ایسے وقت ٹرالر پر پہنچے جب وہاں سے لنگر اٹھانے ہی والا تھا. ٹھہرو مسٹر سلواس, عمران نے کپتان سلواس کو آواز دی. اوہو, تم خیریت سے ہو؟ ہاں, اور اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں, لنگر مت اٹھاؤ. کہیں وہ خود ہی اب ہم پر حملہ نہ کر بیٹھے, وہ ایسا نہیں کر سکتے. لیکن اچانک فائرنگ کیوں ہونے لگی تھی؟ کیا تم لوگ دیکھ لیے گئے تھے؟ میرا اندازہ کہ ایسے ہی ہوا تھا. وہ بہت چوکس ہیں, جزیرے میں چاروں طرف پہرا رہتا ہے. یہ تو اچھا نہیں ہوا, سلواس نے پرتشویش لہجے میں کہا. اتنے میں جوزف نے پیچھے ہٹ کر ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور بٹ والے ٹرانسمیٹر پر کوئی پیغام ریسیو کرنے لگا. غالباً اسے اشارہ موصل ہوا تھا, مٹی کی آواز تھی, وہ اسے کال کر رہا تھا. یس باس, اٹ از جوزف. کیا تم بتا سکو گے کہ ٹرالر سے کچھ لوگ جزیرے میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ میں نہیں بتا سکتا باس, لیکن یہاں خاصی ہلچل پائی جاتی ہے. جزیرے میں فائرنگ کی آوازوں سے پریشان ہو گئے ہیں, شاید لنگر اٹھا دینے کی تجویز ہو رہی ہے. انہیں اس حماقت سے باز رکھو, مٹو کی آواز آئی. انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ پہرے دار چوکس رہنے کے لیے اکثر فائرنگ کرتے رہتے ہیں. بہت بہتر, میں کوشش کروں گا, لیکن تم غافل رہتے ہو جوزف, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں اب اور چوکس ہو جاؤں گا باس, یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اوور اینڈ آل. رابطہ قائم منقطع ہو جانے کے بعد وہ سلواس اور عمران کی طرف متوجہ ہو گیا, جو تھوڑے ہی فاصلے پر خاموش کھڑے سے گھور رہے تھے. سب ٹھیک ہے, جوزف ہاتھ اٹھا کر بولا. لنگر مت اٹھاؤ. پھر اس نے انہیں اپنے اور مٹو کی گفتگو سے آگاہ کرتے ہوئے کہا, وہ نہیں چاہتے کہ ٹرالر یہاں سے ہٹے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ ٹرالر ہی پر کچھ لوگ جزیرے میں داخل ہوئے تھے. عمران نے پوچھا. ہاں, اس نے یہی کہا تھا. سلواس نے عمران کو اپنے کیبن کی طرف چلنے کا اشارہ کیا. جوزف جہاں تھا وہیں رہ گیا, کیونکہ عمران نے چلتے چلتے اسے وہیں ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا تھا. سلواس کسی قدر گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا. کیبن میں پہنچ کر سب سے پہلے اس نے شراب کی بوتل نکالی اور ایک بار پھر شکوہ کیا کہ عمران نہیں پیتا. یہ چال سمجھ میں نہیں آئی مسٹر خان, واضح سوچنے کی بات ہے. کیا اب وہ خود ہم پر حملہ کرے گا؟ اس کا امکان موجود ہے, تو پھر ہمیں لنگر اٹھا ہی دینا چاہیے. ہم اس کی افرادی قوت سے ناواقف ہیں. لنگر اٹھا دینے میں یہ کباہت ہے کہ ہم دوبارہ ادھر نہ آ سکیں گے, عمران نے کہا. یہ بھی درست ہے, سلواس سر ہلا کر بولا. جے گوار کی سیکرٹری سے مشورہ کر لو, ہم صرف احکامات وصول کر کے ان پر عمل کرتے ہیں مسٹر خان. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مشورہ اپنے طور پر لے سکیں. بہرحال میں لنگر اٹھا دینے کا مشورہ نہیں دوں گا, اس سے کہیں بہتر یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت چوکس رہیں. تو گویا آج رات ہم سو نہیں سکیں گے. ہاں مسٹر سلواس, عقل مندی کا تقاضا یہی ہے. پھر وہ سچ مچ ساری رات جاگتے ہی رہے تھے, لیکن جزیرے کی طرف سے ان پر حملہ نہیں ہوا تھا. عمران اپنے کیبن میں چلا آیا. صبح ہی صبح کسی نے دروازے پر دستک دی. اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا, سامنے جوزف کھڑا تھا. کیا تم بھی جاگتے رہے ہو؟ عمران نے اس سے پوچھا. سب کا ساتھ دینا ہی پڑا تھا مسٹر خان, کیا میں اندر آ جاؤں؟ ضرور ضرور, عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا. اسے اس وقت جوزف کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آ رہے تھے, اس سے قبل اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر نہیں آئے تھے. کیا بات ہے, تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو. میں واقعی پریشان ہوں. رات تمہارے چلے آنے کے بعد کیپٹن سلواس مجھے اپنے کیبن میں لے گیا تھا. وہاں تھوڑی دیر تک خود بھی پیتا رہا تھا اور مجھے بھی پلائی تھی. اس کے بعد ایک بڑے کیبن میں لے گیا تھا. وہاں میں نے ایسا مظاہرہ دیکھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مسٹر خان, کیا اس ٹرالر پر کچھ بھروت بھی مکید ہیں؟ میں نہیں جانتا, لیکن تم نے وہاں کیا دیکھا؟
تین آدمیوں کو فرش پر ڈال کے ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے لیکن پٹنے والوں کے چہرے پر چوٹ کھانے کے تاثرات نہیں تھے. پھر انہیں تلواروں سے دھنا جانے لگا. میں کیا بتاؤں مسٹر, ایسا لگتا تھا جیسے وہ تلواریں چٹانوں پر لگ کر اچٹ رہی ہوں. تب مسٹر سرواس نے مجھ سے کہا, کیا یہ تین افراد اس جزیرے پر قبضہ نہیں کر سکیں گے؟ عمران نے طویل سانس لی. پھر وہی پتھر کے آدمی. جوزف نے کہا, میں نے ایک پتھر کے آدمی کے بارے میں سنا ضرور تھا لیکن دیکھا نہیں تھا. ایسے ہی ایک آدمی نے دارالحکومت میں ہنگامہ برپا کیا تھا. ہاں مجھے معلوم ہے, عمران بولا. خیر مٹو نے آج ہم دونوں کو پھر جزیرے میں طلب کیا ہے. تم نے مسٹر سلواس کو یہ بات بتائی یا نہیں؟ انہیں بتا دی. انہوں نے کہا ضرور جاؤ, بس ناشتے کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے اور پھر ہماری واپسی شاید ناممکن ہوگی, عمران بولا. اور اس خدشے کے تحت میں نہیں چاہتا کہ مٹو کے اس مشورے پر عمل کیا جائے, جوزف نے کہا. تب تو وہ سچ مچ ہمیں چوری سمجھے گا. اس سے کیا فرق پڑے گا مسٹر, تم آن کے آن میں کھلے سمندر میں پہنچ سکتے ہو لیکن پھر ہم جزیرے پر قبضہ کیسے کریں گے؟ تمہاری مرضی, میں ہر حال میں ساتھ دوں گا. ناشتے کے بعد دونوں روانگی کے لیے تیار ہو گئے. عمران اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, وہ خود کس چکر میں پڑ گیا ہے. جن لوگوں کی گرفتاری کی فکر میں تھا اب انہی لوگوں کے لیے اسے غیر قانونی حرکات میں ملوث ہونا پڑ رہا ہے. کشتی پانی میں اتری تھی اور وہ دونوں جزیروں کی طرف روانہ ہو گئے. جس ساحل پر لنگڑ انداز تھا اس کے دوسری جانب وہ گھاٹ تھا جس سے وہ اس جگہ تک پہنچ سکتے جہاں پچھلی بار مٹو سے ملاقات ہوئی تھی. آج ان کی پذیرائی کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور وہ سب مسلح تھے یہی ہے, بلکہ اس جگہ عمران کا اسلحہ بھی لے لیا گیا اور اس نے چپ چاپ یہ زیادتی گوارا کر لی. مٹو غصے میں تھا, عمران کو دیکھتے برس پڑا اور پھر جب خاموش ہوا تو عمران نے بڑے اطمینان سے کہا, ہاں مسٹر مٹو, میں نے پچھلی رات جزیرے میں داخل ہونے کی جسارت کی تھی. میرے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا لیکن ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر تم بیرونی دنیا سے کس طرح رابطہ قائم رکھتے ہو, کیونکہ یہاں کسی ساحل پر بھی ہم نے آج تک کوئی کشتی نہیں دیکھی اور نہ کوئی اسٹیمر ہی نظر آیا. تمہیں اس سے کیا سروکار؟ میں اس لیے کہ ہم تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. ابھی تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم بیرونی دنیا سے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں جب ہماری تین گن بوٹس تمہارے ٹرالر کے گرد گھیرا ڈالیں گی. واقعی, عمران نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. ان پر ہلکی توپیں اور مشین گنیں نصب ہیں. اچھی بات ہے مسٹر مٹو, تم ان گن بوٹوں کا حشر بھی دیکھ لو گے اور پھر ہمیں جزیرے پر قبضہ کر لینے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا. تم ہماری قوت کا اندازہ نہیں رکھتے. تم لوگ آخر ہو کیا بلا؟ جدید ترین بحری قزاق اور ہمارا نشانہ صرف اسمگلرز ہوتے ہیں. ہم ان کی لانچوں پر حملہ کر کے ان کا مال چھین لیتے ہیں. میری رائے تم لوگوں کے بارے میں پہلے ہی بہتر نہیں تھی لیکن میرے مشیروں نے مجھے اس بزنس پر آمادہ کر لیا. خیر میں دیکھوں گا, اس وقت تک تمہارا ٹرالر گھیر لیا گیا ہوگا. اگر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو. میں تیار ہوں مسٹر مٹو, عمران نے لاپرواہی سے کہا. مٹو اٹھتے ہوئے جوزف سے بولا, تم بھی آؤ غدار, تمہارے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے, تم ان لوگوں سے مل گئے ہو. پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جوزف کو بھی غیر مسلح کر دیا جائے, لیکن جوزف نے بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ کر ریوالور نکال لیا. تم میری توہین نہیں کر سکتے مسٹر مٹو, کوئی مجھے ہاتھ نہیں لا سکتا. ویسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغیر ضرورت اس ریوالور کا استعمال نہیں کروں گا. وہ سب خاموش کھڑے رہے. آخر مٹو خشک سی ہنسی کے ساتھ بولا, اچھا مسٹر جوزف مگونڈا یہی صحیح, لیکن یاد رکھنا کہ میرے نشانے باز بھی اپنا جواب نہیں رکھتے. جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور مٹو سے کہا, ریوالور ہولسٹر میں رکھ لو, مٹو اپنی زبان سے نہیں پھرنا چاہتا. وہ سب واچ ٹاور پر پہنچے. یہاں سے دور دور تک کا نظارہ کیا جا سکتا تھا اور عمران نے سچ مچ دیکھا کہ ٹرالر کو تین چھوٹی گن بوٹس نے گھیرے میں لے رکھا ہے. کیا میں دوربین بھی پیش کروں مسٹر خان؟ مٹو نے تنزیہ لہجے میں کہا. ضرور ضرور مسٹر مٹو, شکریہ, عمران مسکرا کر بولا. دوربین اسے دی گئے. اس نے دیکھا ٹرالر کے عرشے پر صرف تین عدد کا داور افراد کھڑے ہوئے ہیں. عمران نے دوربین مٹو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, تم بھی دیکھ لو مسٹر مٹو. مٹو نے دوربین لے کر ٹرالر پر نظر ڈال اور متحرانہ آواز میں بولا, یہ کیا, عرشے پر صرف تین آدمی کھڑے ہیں؟ اور یہی تین تمہارے گن بوٹس کو ٹھکانے لگا دیں گے. تم جدید ترین بحری قزاقوں کی ٹیکنیک سے واقف نہیں ہو. بکواس ہے, خود دیکھ لو گے ابھی. اب دوربین اپنے پاس رکھو کیونکہ میں تو جانتا ہی ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے. اوہ یہ تینوں پانی میں کود گئے, ان پر اب مشین گنوں سے فائرنگ ہو رہے. ارے یہ کیا, یہ کیا ہوا؟ مٹو نے بوکھلا کر دوربین آنکھوں سے ہٹا لے اور عمران کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ دوسری دنیا کی کوئی مخلوق ہو. کیا بات ہے؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا. ایک گن بوٹ الٹ گئی. تینوں کا یہی اشر ہوگا مسٹر مٹو, وہ تین تین ہزار کے لیے کافی ہیں. اور اب عمران نے اچانک مٹو کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس کی گدی سے لگا دیا اور بولا, مسٹر مٹو اپنے ان آدمی سے کہو فوراً غیر مسلح ہو جائے ورنہ تمہارا مغز فضا میں بکھر جائے گا. مٹو نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا دیا اور اپنے پانچوں آدمیوں سے غیر مسلح ہو جانے کو کہا. انہوں نے اپنے ریوالور فرش پر ڈال دیے اور جرابوں میں اڑتے ہوئے چاقو بھی, عمران نے کہا. واقعی ان کی جرابوں میں چاقو موجود تھے. پھر عمران نے جوزف سے اردو میں کہا, اے شب دیجور کے بچے کھڑے منہ کیا دیکھ رہا ہے, سارا سامان سمیٹ لے. اس بار وہ اپنی اصل آواز میں بولا تھا. جوزف کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. جلدی کر, وہ بوکھلا کر ان کا اصلہ سمیٹنے لگا. اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے بحالت بیداری کو خواب دیکھ رہا ہو. اس طرح مسٹر مٹو, عمران نے کہا, جزیرے پر ہمارا قبضہ ہو گیا, اگر تم بات نہ بڑھاتے تو اس کی نوبت نہ آتی. مٹو تھونک نکل کر رہ گیا, کچھ بولا نہیں. ادھر بکیا دونوں کشتیاں بھی الٹ دی گئی تھیں اور ان کا عملہ پانی میں غوطے کھا رہا تھا. پھر ٹرالر سے مسلح افراد ساحل پر اترنے لگے. وہ تینوں بھی تیرتے ہوئے ساحلی کی طرف بڑھ رہے تھے. دفتن مٹو بولا, انہیں روکو کسی تدبیر سے, میں کچھ تو خون نہیں چاہتا, شکست تسلیم کرتا ہوں. اچھا تبھی ٹاور سے اترو اور اپنے آدمی سے کہو کہ ہتھیار ڈال دیں. چلو جلدی کرو, میرا ہر آدمی بے حد قیمتی ہے, مٹو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ واچ ٹاور سے نیچے اتر آئے. مٹو نے واقعی جلدی کی تھی, ابھی تک اس کا کوئی آدمی ضائع نہیں ہوا تھا. اس نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا, اس کے آدمی نے ہتھیار ڈال دیے. سلواس نے جزیرے میں داخل ہو گیا تھا. مٹو کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. مسٹر مٹو, اگر تم نے سچے دل سے ہم سے تعاون کیا تو اس جزیرے کے حکمران تم ہی رہو گے, سلواس نے بے حد نرم لہجے میں کہا. لیکن مٹو کی بھویں بدستور تنی ہوئی تھی. اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ سچ کے دل سے تعاون کی کیا صورت ہوگی. کیا تم میری بات نہیں سن رہے مسٹر مٹو, سلواس نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا. سن رہا ہوں, پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ وہی ہو رہا ہے جو تم چاہو گے. لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ قانون کی حکمرانی کا زمانہ ہے اور بحری قضاء کس طرح سرکاری زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتے. جزیرے کی لیز ادا کرتا ہوں. اوکے, اس کے باوجود بھی ساری دنیا میں وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, سلواس نے اکڑ کر کہا اور عمران کی طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے اپنے کال کی تائید چاہتا ہو. لیکن عمران نے دوسری طرف منہ پھیر لیا, وہ بہرحال قانون کا محافظ تھا اور ایسی کسی بیہودہ بات کی تائید نہیں کر سکتا تھا. بہرحال سلواس بولا, مسٹر مٹو تم ہماری نگرانی میں اس جزیرے پر حکومت کر سکو گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی جزیرے کو استعمال کرو گے, مٹو نے کہا. کھلی ہوئی بات ہے مسٹر مٹو, لیکن ہمیں تمہاری تجارت سے بھی کوئی غرض نہیں ہوگی, ہم اس میں سے بھی اپنا حصہ طلب نہیں کریں گے. تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ تمہیں ہر طرح کا تحفظ دیں گے اور تمہارے اس مال کی حفاظت کا بھی ذمہ لیں گے جو تم یہاں سے اس منگلا آؤٹ کرو گے. ہمارے رشتے دار بھی نہیں بنو گے, یہ سب کچھ کرو گے. پھر مجھے اس پر حیرت ہے مسٹر سلواس, تم دیکھ ہی لوگے ہم کتنے صادق القول ہیں, اور حسب وعدہ تمہیں $40,000 بھی ادا کریں گے. تب تو تم واقع فرشتے ہو تم لوگ. نہیں ایسا بھی نہیں, تم دیکھو گے ہم یہاں کیا کرتے ہیں, لیکن تمہارے بزنس میں حارج نہیں ہوں گے. جوزف اور عمران ٹرالری پہ واپس آ گئے. جوزف سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین تھا. آخر اس کے کیبن میں پہنچ کر بولا, یہ سب کیا ہو رہا ہے باس؟ میں ان لوگوں کا قیدی ہوں. وہاں شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے یا فلیٹ میں اب بھی فوجیوں کے گھیرے ہیں؟ نہیں, وہ خود بخود ہٹ گئے ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے سر سلطان نے کچھ کیا ہو. بہرحال میں تو قیدی ہوں ان کا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سنگزاد والے اسکینڈل چلایا تھا؟ ہاں یہ وہی لوگ ہیں. تم کیسے ان کے پھندے میں پھنس گئے؟ لمبی کہانی ہے, پھر کبھی سن لینا. اب تو کسی طرح نکل چلنے کی سوچنی چاہیے. اور یہ کام مٹو ہی کے ذریعے ہو سکے گا, وہ ہمیں کب گھاس ڈالے گا؟ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہے. بظاہر یہاں وہ حکومت کی اجازت سے افیون کی کاشت کرتا ہے اور دوا سازی کا کارخانہ لگا رکھا ہے. افیون کے انجیکشن بنتے ہیں جو تمام تر حکومت خرید لیتی ہے. حشیش کا اس کا اپنا کاروبار ہے جسے وہ وقت آنے پر چھپا بھی سکتا ہے. لیکن ضروری تو نہیں کہ ہمیں اس جزیرے پر جانے کی اجازت مل جائے. ہم بغیر غوطہ خوری کے لباس کے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پچھلی بار گئے تھے. تمہیں اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا. مجھے اندازہ ہے باس, لیکن جزیرے میں پہنچ کر ہم مٹو کو کہاں تلاش کریں گے, لہذا فی الحال صبر سے کام لو. میں بھی یہی سوچ رہا تھا باس, قسمت نے ہمیں کس طرح ملایا ہے. چرس نے ملایا, عمران نے آنکھیں نکال کر کہا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چرس کی چکر میں پڑ جائے گا. میں کیا کرتا ہے باس, سلمان دن رات دماغ چاٹتا رہتا تھا. کیا مطلب؟ کہتا تھا کوئی اور نشہ پکڑ ورنہ مر جاؤ گے. اسی نے تو شیدی جمال سے ملوایا تھا. تو نے یہ بات وہیں کیوں نہیں بتائی تھی؟ بس کیا بتاتا باس, اس مردود کی مروت میں نہیں بتائی تھی. خیر میں دیکھوں گا, عمران نے کہا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا. میں سوچتا ہوں کہ واپس جا کر کیا کروں گا, ان سے قریب رہ کر تو کچھ شاید حاصل بھی ہو جائے. کسی نے دروازے پر دستک دی اور عمران نے اونچی آواز میں کہا, آ جاؤ. آنے والا کیپٹن سلواز تھا. دونوں اٹھ گئے. مسٹر خان, تمہارے لیے خوشخبری ہے, اس نے مسکرا کر کہا. کیسے خوشخبری؟ تو میں اس جزیرے کا گورنر مقرر کیا گیا ہے. سوال تو یہ ہے کہ گورنر وہاں کرے گا کیا؟ مٹو کو قابو میں رکھے گا اور اس کام کی نگرانی کرے گا جو ہم وہاں شروع کرنے والے ہیں. کام کی نوعیت تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی. میرے ساتھ اور کتنے آدمی ہوں گے؟ صرف وہی تینوں جنہوں نے گن بوٹس ڈبوئی تھی. ٹھیک ہے, اور جوزف بھی میرے ساتھ ہوگا. تمہاری مرضی پر منحصر ہے, لیکن اس سے پہلے تمہیں سیکرٹری صاحبہ سے گفتگو کرنی پڑے گی. وہ فون پر تمہاری منتظر ہے, لہٰذا میرے ساتھ کیبن میں چلو. عمران نے جوزف کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور کچھ سلواز کے ساتھ چل پڑا. سلواز کو کیبن میں چھوڑ کر خود باہر چلایا. عمران نے ٹرانسمیٹر کا ہیڈ فون کانوں پر چڑھایا اور سوئچ آن کر کے کلارا ڈکسن کو کال کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد کلارا ڈکسن کی آواز سنائی دی اور عمران نے کہا, تمہاری خواہش پوری ہو گئی, یعنی جزیرے پر قبضہ کر لیا گیا اور اب یہ جزیرہ تمہارے چارج میں دیا جا رہا ہے. میں وہاں کیا کروں گا؟ تم وہاں ہمارے مفادات کی نگرانی کرو گے. مثلا مٹو نے وہاں ایک نئی عمارت بنوائی ہے, لیکن وہاں اس کی مشینوں کے بجائے ہماری مشینیں لگیں گی اور ان کی تنصیب تمہاری نگرانی میں ہوگی. لیکن اب میں یہ میک اپ اتارنا چاہتا ہوں, یہ مناسب نہ ہوگا. دوسری طرف سے آواز آئی, ٹرالر کا حملہ تمہیں پھر کس طرح پہچانے گا؟ خود مٹو پر روب نہیں پڑے گا اگر تم اپنی اصل صورت میں آ گئے. اس کا مطلب ہوا کہ جیگوار کی دھمکی بدستور قائم ہے. تم بے فکر رہو, میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. تمہیں بھی مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ یہ تو میں ہی جانتی ہوں, تم نہیں سمجھ سکو گے, اس لیے اس بات کو یہیں ختم کر دو. جوزف بھی میرے ساتھ ہی رہے گا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. کیا ٹرولر بھی یہیں موجود رہے گا؟ موجود رہے گا اور بدستور جھینگے پکڑتا رہے گا. اب تم لوگوں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. سنگزادوں کو صرف جھینگے کھلائے جاتے ہیں, تب تو یہ علاقہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. تم یہاں سے کتنے فاصلے پہ رہو؟ اوور اینڈ آل, کہہ کر کلارا ڈکسن نے رابطہ منقطع کر دیا. عمران کیبن سے نکل ہی رہا تھا کہ سلواز آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا اور ہانپتا ہوا بولا, وہ تینوں واپس آ گئے ہیں, وہی جنہوں نے گن بوٹس الٹی تھی. سلواز ہانپتا ہوا بولا, اور ان کے دماغ الٹ گئے ہیں. پتہ نہیں کون سی منشی چیز انہیں استعمال کرائی گئی ہے. جوزف کو ہاتھی آ گئے. سلواز وہ گھورتا رہ گیا. عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور خود کو قابو میں رکھیں. پھر سلواز سے بولا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, آپ جلدی کرو اور باقاعدہ جنگ کے لیے تیاری کرو. سلواز کچھ کہنے والا تھا کہ ہلکی توپ چلنے کی آواز آئی اور ٹرالر ہل کر رہ گیا. وہ کیبن سے نکل آئے, ٹرالر سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی. جزیرے میں شاید پہلے سے مورچے تھے, فائرنگ کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے. سلواس نے فوری طور پر لنگر اٹھا دینے کا حکم دیا اور ٹرالر کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا. ہلکی توپوں کے گولوں نے اسے خاصا نقصان پہنچایا تھا, لیکن نچلا حصہ محفوظ تھا, ورنہ غرق کابی میں کوئی قصر باقی نہ رہتی. ٹرالر پسپا ضرور ہوا تھا, لیکن اس پر سے بھی برابر فائرنگ ہو رہی تھی. سلواس نے عمران سے کہا, میں جزیرے کو تباہ نہیں کرنا چاہتا, ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, عمران سر ہلا کر بولا,
لیکن آخر ان تینوں کو کیا ہوا تھا؟ خدا ہی جانے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خالد مٹو بہت زیادہ ذہین ہے، اب وہ قانون کبھی اپنی مدد کے لیے طلب کرے گا۔ ہرگز نہیں، سلواس بولا، وہ کبھی نہ چاہے گا کہ کوئی سرکاری آدمی جزیرے پر قدم رکھے، کیونکہ وہاں حشیش کی کاشت بھی کر رہا ہے۔ مسٹر سلواس، تم ادھر کے احوال سے واقف نہیں ہوں، اس لیے کوئی حتمی بات نہ کہو۔ میں تو بڑی دشواری میں پڑ گیا مسٹر خان، جیگوار میرے پرزے اڑا دے گا۔ میری موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا، تم مطمئن رہو۔ میرے علم و اطلاع کے مطابق تم بھی تو اس کے قیدی ہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہاری بھرپور وکالت کروں گا، اگر دلائل واقعی قابل قبول ہوئے تو وہ مان لے گا۔ ٹرالر جزیرے سے مار کرنے والی توپوں کی حدود سے نکل آیا تھا، اور اب وہ اس کی مرمت کی فکر کی جا رہی تھی۔ وہ تینوں ہیں کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ ایک بڑے کیبن میں ناچ کود رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا نشہ استعمال کر بیٹھے ہیں۔ کیا وہ تمہاری کمانڈ میں نہیں تھے مسٹر سلواس؟ نہیں، انہیں براہ راست ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تمہاری کمین گاہ ہو اسی طرف نکل چلو۔ کیوں؟ سلواس کی بھویں سکڑ گئیں۔ مٹو و قانون کی حمایت حاصل ہے، اگر اس نے کوسٹ گارڈ کو طلب کر لیا تو تم دشواری میں پڑ جاؤ گے۔ ہیڈ کوارٹر یہ ہدایت کے بغیر میں ان پانیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا تو پھر مجھے ایک کشتی دو، میں اور جوزف جزیرے پر جائیں گے۔ کیا تم سن نہیں رہے فائرنگ کی آوازیں؟ اس کی پرواہ مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ میں مٹو کو دوبارہ جال میں پھانسوں گا، یہ تم اپنی ذمہ داری پہ کرو گے۔ اچھی بات ہے، اور تینوں خبیصوں کو اس کیبن میں بند رہنے دو، کفل ہرگز نہ کھولنا۔ اگر ہیڈ کوارٹر سے کال آئے تو حالات سے آگاہ کر دینا۔ سلواس نے ایک موٹر بوٹ ان کے حوالے کیا، وہ ایک سفید جھنڈا لہراتے ہوئے جزیرے کی طرف چل پڑے۔ تم خودکشی کرنے جا رہے ہو باس؟ جوزف بڑبڑایا۔ کیسٹ نمبر ایک سائڈ بی، کیسٹ نمبر ایک سائڈ بی، یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیسٹ نمبر ایک سائڈ بی، یہاں